وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ أَيْ الْإِنْتِهَاءِ الْمُصَافَةِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا الْغَايَةُ إِطْلَاقًا لِلْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ عَلَى مَا قِيلَ ثُمَّ بَيَّنَ قَاعِدَةَ أَنَّهُ أَيُّ مَوْضِعٍ تَدْخُلُ الْغَايَةُ فِيهِ وَأَيُّ مَوْضِعٍ لَا تَدْخُلُ فَقَالَ. گزشتہ سبق میں ہم نے الہ کی بحث شروع کی تھی، حروف معانی میں سے الہ بھائی مصنف نے آپ کو بتلایا وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ، الہ جو ہے وہ انتہاء غایت کے لیے آتا ہے. اس پر اشکال ہوا تھا بھائی کہ غایہ بھی انتہا کو کہتے ہیں، تو معنی کلام کیا ہوا؟ کلام الہ و الہ الانتہاء الانتہائی، یہ تو کوئی بمعنی کلام نہ ہوا. تو شارح نے آپ کو بتلایا تھا ایل انتہاء المصافتی کہ غایہ سے کیا مراد ہے؟ مصافت مراد ہے. تو غایہ جو ہے انتہا کو کہتے ہیں، اور یہ مصافت کا جز ہے بھائی، مصافت کا جز. تو جز بول کر کل مراد ہے، یعنی غایہ بول کر مصافت مراد ہے، غایہ بول کر مصافت مراد ہے. یہ معنی ہے اطلق علیہ الغایہ، تو اطلاق کیا گیا علیہ اے علی المصافت، مصافت پر غایہ کا، اطلاقا للجزء علی الکل، جز کا کل پر اطلاق کرتے ہوئے، علی ما قیل بنا بر اس کے جو کہا گیا ہے. ثم بینا قاعدتا، پھر مصنف نے قاعدہ بیان کیا کہ کس مقام پر غایہ جو ہے مغیہ میں یعنی میں داخل ہوگا، اور کس مقام پر غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا. بھئی الہ آتا ہے غایہ کے لیے، الہ کا ما بعد ہے غایہ، اور الہ سے ما قبل ہوا مغیہ، تو کس مقام پر الہ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا، اور کس مقام پر داخل نہیں ہوگا. یاد رکھیے یہاں پر چار مذاہب ہیں بھئی، اس بارے میں چار مذاہب یہ آپ کے حاشیے میں بھی دیے ہوئے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ الہ کا ما بعد مطلقاً الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا، یعنی ہمیشہ غایہ مغیہ کے حکم میں داخل ہوگا مطلقاً. بعض علماء اس طرف گئے کہ غایہ کبھی بھی مغیہ میں داخل نہیں ہوگا، یعنی پہلے مذہب کا عکس، پہلے نے تو کہا تھا کہ غایہ ہمیشہ مغیہ میں داخل ہوتا ہے، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ غایہ کبھی بھی مغیہ میں داخل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. اچھا، اور تیسرا بعض علماء اس طرف گئے کہ اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہے تو پھر غایہ مغیہ کے حکم میں داخل ہوگا، اور اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا. جبکہ چوتھا مذہب یہ ہے کہ غایہ مغیہ کے اندر داخل ہونا یا نہ ہونا اس کا پتہ الہ سے نہیں چلے گا، اس کے لیے مستقل کوئی الگ دلیل چاہیے بھائی، الگ کوئی دلیل آ کر بتلائے گی کہ غایہ مغیہ کے حکم میں داخل ہے یا غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہے بھائی. یہ کسی الگ دلیل خارجی سے پتہ چلے گا، الہ سے پتہ نہیں چل سکتا اس کا. اور مصنف کا بھی پسندیدہ مذہب یہی ہے، اسی کی یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں آگے بھائی کہ الہ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں کب داخل ہوگا اور کب داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے اب وہ ضابطہ بیان کرنے لگے ہیں. ضابطے کا خلاصہ گزشتہ سبق کے آخر میں بھی کچھ میں نے مختصراً بیان کیا تھا کہ بھائی غایہ پر نظر کریں، اگر غایہ اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہو، یعنی قائم بنفسہا ہو، تو اس صورت میں غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا. یعنی غایہ میں دو صورتیں بنتی ہیں، یا وہ قائم بنفسہا ہوگا یا قائم بنفسہا نہیں ہوگا. اگر قائم بنفسہا ہے تو پھر وہ داخل نہیں، اور اگر وہ قائم بنفسہا نہیں تو پھر اس صورت میں پھر دیکھیں کہ صدر کلام غایہ کو شامل تھا یا شامل نہیں. اگر شامل تھا پھر تو یہ داخل ہوگا، اور اگر شامل نہیں تھا یا اس کے شامل ہونے میں شک تھا تو پھر بھی داخل نہیں ہوگا. یعنی خلاصہ کیا ہوا، غایہ اگر قائم بنفسیہا ہو تو پھر بھی داخل نہیں، اگر قائم بنفسیہا نہیں ہے تو پھر وہ صدر کلام اس کو شامل ہوگا یا شامل نہیں ہوگا. اگر شامل ہے پھر تو داخل ہوگا، اور اگر شامل نہیں یا شامل ہونے میں شک ہے تو اس صورت میں بھی غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا. بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِن كَانَتِ الْغَايَةُ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، اگر غایہ جو ہے وہ خود ہی قائم ہو، کَقَوْلِهِ جیسے کسی شخص کا یہ قول، مِنْ هَذِهِ الْحَائِطِ إِلَى هَذِهِ الْحَائِطِ، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک. تو دیکھیے اس میں ایک شخص نے دوسرے کے لیے مثلا اقرار کرتا ہے، لِزَيْدٍ مِنْ هَذِهِ الْحَائِطِ إِلَى هَذِهِ الْحَائِطِ، زید کے لیے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک ہے. تو دیوار کے دو دیواروں کے درمیان کی جگہ کا تو اس نے زید کے لیے اقرار کر لیا، اب یہ دو دیواریں بھی داخل ہوں گی یا داخل نہیں ہوں گی، بھائی یہ بھی زید کی ہو جائیں گی یا زید کی نہیں ہوں گی. اگر یہاں غایہ مغیہ میں داخل ہے پھر تو یہ بھی زید کی ہوئی، اور غایہ مغیہ میں یعنی مسافت میں، ایک ہے ابتدائے غایت ایک ہے انتہائے غایت، کہا نا یہاں سے یہاں تک، تو ایک کس کے لیے ہے، غایہ ہے ابتدا والی، ایک غایہ ہے انتہا والی. تو اب یہ داخل ہوگی یا داخل نہیں بھائی، تو کہتے ہیں اگر آپ وہی ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ غایہ اگر قائم بنفسیہا ہو تو داخل ہے داخل نہیں، اور اگر قائم بنفسیہا نہیں تو پھر صدر کلام اس کو شامل ہے یا شامل نہیں، اگر شامل ہے تو داخل ہوگا، اگر شامل نہیں یا اس کے شامل ہونے میں شک ہے تو بھی داخل نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں یہاں پر غایہ جو ہے قائم بنفسیہا ہے، دیوار خود قائم ہے بھائی، دیوار خود قائم ہے، تو لہذا لا تدخل الغایتان فی الاقرار، اس صورت میں دونوں غایہ، دونوں غایہ کون کون سے، دونوں غایہ، ایک غایہ ابتدا اور ایک غایہ انتہا، یہ دونوں داخل نہیں ہوں گے اقرار کے اندر. تو ان دو دیواروں کے درمیان کی جگہ تو زید کے لیے ثابت ہو گئی، لیکن یہ دو دیواریں زید کے لیے ثابت نہیں بھائی. دیکھیے خود آگے تفصیل بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَائِطَ غَايَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا، اس لیے کیونکہ دیوار وہ ایسی غایہ ہے جو قائم بنفسیہا ہے، خود قائم ہے. بھائی قائم بنفسیہا کا کیا معنی خود قائم ہے، خود شارح تفصیل بیان کر رہے ہیں، اے مَوْجُودَةٌ قَبْلَ تَكَلُّمِ، کہ وہ تکلم سے پہلے ہی موجود ہو، اور اس شخص کے یہ کہنے سے پہلے، مین هذه الحائط الى هذه الحائط، کیا پہلے دیوار کا وجود تھا یعنی تکلم سے پہلے، تکلم سے پہلے بھی اس کا وجود تھا. تو ایک تو یہ شرط ہے، قائم بنفسیہا کس کو کہیں گے، کہ ایک تو یہ کہ موجودۃ قبل تکلم، کہ وہ تکلم سے پہلے ہی موجود ہو. دوسری شرط، غیر مفتقرۃ فی وجودہا الی المغیہ، وہ محتاج نہ ہو اپنے وجود کے اندر مغیہ کی، وہ اپنے وجود کے اندر مغیہ کی محتاج یعنی اس کا اپنا الگ وجود ہو. آگے مثال آئے گی، جیسے بھائی کوہنیا، قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فَقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، آپ یہاں مرافق ایدی کے اندر داخل ہیں یا داخل نہیں دھونے کے اندر، تو دیکھیے ایدی ان کا وجود تو ہے لیکن الگ نہیں ہے. ید کا اطلاق یاد رکھیے، ہاں انگلیوں کے سرے سے لے کر کندھے تک جو بازو ہے سارا، اس سارے بازو کو ید کہتے ہیں عربی میں. تو غایہ یعنی کوہنیا اپنے وجود میں ید کی محتاج ہوئی، ید ہے تو کوہنی ہے، ید نہیں تو کوہنی بھی نہیں. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں پر جبکہ یہاں پر یہ جو دیوار ہے یہ اس زمین کی محتاج نہیں اپنے وجود میں بھائی، یہ زمین ہے تو دیوار ہے، یہ زمین نہیں تو دیوار بھی نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دو شرطیں ذکر کی، موجودتن قبل تکلم، قائم بنفسیہا کا کیا معنی کہ وہ تکلم سے پہلے موجود ہو اور وہ اپنے وجود میں مغیہ کی محتاج نہ ہو یعنی اس کا اپنا الگ وجود ہو. یہ ہے قائم بنفسیہا کا معنی. تو یہ دیواروں کی دیوار کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، تکلم سے پہلے بھی موجود ہیں اور اپنے وجود میں مغیا کے محتاج بھی نہیں. فلا تدخلانی فی المغیا، تو یہ دونوں غایا جو ہیں، یعنی ابتدائے غایا اور انتہائے غایا، یا غایا ابتدا اور غایا انتہا، یہ دونوں داخل نہیں ہوں گی مغیا کے اندر. واحترزنا بقولنا موجودتن قبل تکلمی، شارع فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہم نے دو قیدیں ذکر کیں دونوں کے ذریعے کچھ چیزوں سے احتراز کیا. پہلی جو ہم نے قید ذکر کی کون سی؟ موجودتن قبل تکلم. کہتے ہیں ہم نے احتراز کیا اپنے قول موجودتن قبل تکلم کے ذریعے. کس سے احتراز کیا؟ عن الآجال المضروبۃ للدیون والثمن. مضروب ضرب کا ایک معنی بیان کرنے کے بھی آتے ہیں، یہاں مضروب بمعنی بیان کیا ہوا. آجال اجل کو کہتے ہیں مدت بئی، مقررہ وقت. تو کہتے ہیں ہم نے موجودتن قبل تکلم کے ذریعے احتراز کیا ان مدتوں سے المضروبتی جو بیان کی جائیں لدیون والثمنی، دیون اور ثمن کے لیے. بھائی دیون اور ثمن میں کبھی مدت بیان کی جاتی ہے کہ آپ سے مثلا میں بیع کرتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچ دی، اور مدت مقرر کر لیتے ہیں کہ ٹھیک 1 مہینے بعد آپ اس کے پیسے ادا کر دیں گے. تو یہ جو مدت بیان کی گئی دیون اور ثمن کے لیے، ان سے احتراز کیا. ان سے کیا کیا؟ کس قول کے ذریعے؟ موجودتن قبلت. اب بھائی دیکھیے یہ جو مدت ہے، مثلا میں کہتا ہوں بھائی آپ رمضان کے مہینے تک پیسے دیں گے، کب تک دیں گے؟ اب رمضان کا اپنا الگ وجود ہے، اپنا کیا ہے، لیکن قبل تکلم یہ موجود ہے جو بیان ہو رہا ہے، وہ تو آنے والے رمضان کی بات ہو رہی ہے، وہ تو تکلم سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں، وہ تو بعد میں وجود آئے گا. تو اس سے ہم نے احتراز کیا بھائی، ان کا اگرچہ اپنا مستقل وجود تو ہے، ہم نے یہی کہا نا کہ مستقل اپنا وجود بھی ہو اور تکلم سے پہلے بھی موجود. ان کا ایک شرط تو اس میں پوری ہے، یہ ان کا اپنا الگ وجود تو ہے، لیکن دوسری شرط پوری نہیں. کیا شرط تھی؟ تو یہ تکلم سے پہلے ان کا وجود ہونا چاہیے، اور ان کا وجود تو تکلم سے پہلے نہیں ہے. تو ان سے ہم نے احتراز کیا بھائی، یہ قید اسی لیے لگائی تاکہ یہ بھی اس سے نکل جائیں، کیونکہ یہ تکلم سے پہلے یہ لہذا یہ قائم بنفسہا نہیں کہیں گے ان کو، ان کو قائم بنفسہا نہیں کہیں گے، اگرچہ ان کا اپنا الگ وجود ہے لیکن تکلم سے پہلے یہ موجود نہیں ہے. تو کہتے ہیں واحترزنا بقولنا موجودتن قبل تکلمی، کہتے ہیں ہم نے اپنے قول موجودتن قبل تکلم کے ذریعے احتراز کیا. عن الآجال المضروبۃ للدیون والثمن، ان مدتوں سے جن کو بیان کیا جائے دیون اور ثمن کے لیے. فی قولہ، کسی شخص کے اس قول کے اندر، بعت ھذا واجلت الثمن الى شهر، میں نے یہ چیز بیچی اور مدت دی ثمن کی 1 مہینے تک. او آجرتہ الی رمضان او الی الغد، یا میں نے کرائے پر دی یہ چیز رمضان تک کے لیے، او الی الغد یا کل تک کے لیے، ونحوہ، اس جیسے قول جو ہیں. ان کے اندر یہ جو مدت بیان کی ان سے ہم نے احتراز کیا. اپنی کون سی قید ذکر کی؟ موجودتن قبل تکلم کے ذریعے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اگرچہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہے، ظاہراً باعتبار ظاہر کے، لَكِنَّهَا وُجِدَتْ بَعْدَ التَّكَلُّمِ، لیکن یہ کب پائی گئی ہیں؟ تکلم کے بعد پائی جاتی ہیں. وَاحْتَرَزْنَا، نہ ہے آپ کی کتابوں میں، نہ ہونا چاہیے بھائی. واحترزنا بقولنا، اور احتراز کیا ہم نے بقولنا اپنے قول، غیر مفتقرت فی وجودہا، یہ جو ہم نے قید لگائی تھی کہ جو اپنے وجود میں محتاج نہ ہو، تو اپنے اس قول کے لیے ہم نے احتراز کیا. عن اللیل، کس سے؟ رات سے. فَإِنَّهُ مُفْتَقِرٌ فِي وُجُودِهِ إِلَى النَّهَارِ، اس لیے کیونکہ رات جو ہے وہ محتاج ہے اپنے وجود کے اندر نہار کی. رات اپنے وجود میں کس کی محتاج ہے؟ نہار کی، کیونکہ دن گزرے گا تو رات آئے گی بھائی، رات کہتے کس کو ہیں؟ غروب شمس سے لے کر طلوع تک بھائی، تو یہ جو غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک کا وقت ہے اس کو رات کہتے ہیں، لیکن یہ رات اپنے وجود میں کس کی محتاج؟ دن کے محتاج، دن گزرے گا سورج ڈوبے گا تو رات آئے گی بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا رات بھی معلوم ہوا قائم بنفسہا نہیں ہے، قائم بنفسہا، لہذا اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، تو معلوم ہوا یہ جو لیل ہے یہ قائم بنفسہا نہیں ہے، یہ قائم بنفسہا نہیں ہے بھائی، تو یہ معلوم ہوا داخل ہو گئی کس کے اندر؟ غیر قائم بنفسہا میں، یہ جب قائم بنفسہا نہیں ہے تو کیا ہوئی؟ غیر قائم بنفسہا میں داخل ہو گئی، اس کی بات آگے وہ کریں گے بھائی. وَأَمَّا دُخُولُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اب یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض یہ کہ آپ نے کہا قائم بنفسہا کا معنی یہ کہ وہ غایہ وہ تکلم سے پہلے موجود ہو اور اپنے وجود میں مغیا کا محتاج نہ ہو، اس کا اپنا الگ وجود ہو، تو پھر اس صورت میں غایا مغیا کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، یہی بات ہوئی نا، کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلن رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرامی، کہاں سے؟ مسجد الحرام سے، الى المسجد الاقصی، کنارے کی مسجد تک، دور کی مسجد تک، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے کے اندر اپنے بندے کو لے گئی مسجد الحرام سے لے کر دور کی مسجد تک بھائی. اب یہاں دیکھیے الى آیا اور الہ کے بعد آیا المسجد الاقصی، اور المسجد الاقصی اس کا وجود یعنی وہ بیت المقدس ہے بھائی، مراد کیا مراد ہے؟ بیت المقدس، بیت المقدس کا وجود قبل التکلم ہے، اس کا وجود پہلے سے ہی تھا، اور نیز وہ اپنے وجود میں مغیا کی محتاج بھی نہیں، اس کا اپنا الگ وجود ہے، تو لہذا آپ کے ضابطے کے تحت جب غایہ قائم بنفسہا ہو تو وہ مغیا کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا اسراء وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے لے کر جو آسمانوں تک سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے بھائی، تو معلوم ہوا آپ کے ضابطے کے مطابق بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے یہ اسراء سے خارج ہے، اسراء سے معلوم ہوا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے کر گئے بھائی، اس سے ماقبل میں اسراء کا ذکر ہے نا، اور آپ نے بتایا کہ غایہ جب قائم بنفسہا ہو تو وہ مغیا کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا مغیا کے حکم میں داخل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف نہیں لے گئے، لیکن یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے وہاں باقاعدہ تمام انبیاء کی امامت فرمائی بھائی، بات اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کے ضابطے کے مطابق تو اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے تھا اسراء میں، لیکن یہ تو اسراء میں داخل ہے بھائی، تو جواب دیں گے آپ کے کہ بھائی یہ جو مسجد الاقصی کے اندر بیت المقدس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ اس آیت سے نہیں ثابت، آیت سے تو ضابطے کے مطابق یہی بات ثابت ظاہر ہو رہی ہے کہ اندر تشریف نہیں لے گئے، لیکن اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے، کس کے ذریعے؟ احادیث مشہورہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آیت سے اس کا علم نہیں ہوتا ضابطے کے مطابق بھائی، تو کہتے ہیں وَأَمَّا دُخُولُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اور باقی مسجد الاقصی کے اندر داخل ہونا فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے گئی، اسراء کہتے ہیں رات کا سفر جو ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، جو رات کے وقت لے گئی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن یہ تقلیل کے لیے ہے بھائی، تنوین آئی اور کس لیے ہے؟ تقلیل کے لیے، قلت کمی بتلانے کے لیے، یعنی رات کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے الى المسجد الاقصى کی دور کی مسجد تک. بھائی اس کا معنی میں نے دور کی مسجد تک کا کیا بھائی، اب اگرچہ وہاں مسجد الاقصى موجود ہے بھائی، لیکن اس کا معنی مسجد الاقصى کے نہیں کیے، میں نے کیا معنی کیا؟ دور کے. وجہ یہ بھائی کہ مسجد الاقصى اسی قرآنی لفظ کو دیکھتے ہوئے اس مسجد کا نام مسجد الاقصى رکھا گیا. اس وقت مسجد الاقصى وہاں موجود، بیت المقدس تو تھا لیکن اس کا نام مسجد الاقصى نہیں، مسجد الاقصى بعد میں بنی ہے بھائی، اور اس کا نام اسی آیت سے اخذ کرتے ہوئے مسجد الاقصى رکھا گیا بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بس، تو اس لیے دور کی مسجد بھائی. فبیل تو کہتے ہیں یہ جو مسجد الاقصی میں داخل ہونا، فبیل اخبار المشہورتی لا بالنفسی، یہ اخبار مشہورہ کے ذریعے ہے، یعنی حدیث مشہورہ کے ذریعے ہے، لا بالنفسی نفس کے ذریعے، یعنی آیت کے ذریعے نہیں ہے ثابت یہ. وَإِن لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، اور اگر غایہ وہ قائم بِنَفْسِهَا نہ ہو، خود قائم نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ صدر کلام اس کو شامل تھا یا شامل نہیں تھا. تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ صَدْرُ الْكَلَامِ مُتَنَاوِلًا لِلْغَايَةِ، پس پھر اگر صدر کلام جو ہے وہ شامل ہوا غایہ کو، تو كَانَ ذِكْرُهَا لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا فَتَدْخُلُوا، تو اس کا ذکر، غایہ کا ذکر وہ نکالنے کے لیے ہے اس کے مابعد کو، اس کے بعد والوں کو، اس کے پیچھے والوں کو نکالنے کے لیے ہے. فتدخلوا، تو غایہ خود داخل ہو جائے گی بھائی مغیہ کے حکم میں. بھائی دیکھیے، ادھر دیکھیے بھائی، انہوں نے کہا اگر غایہ خود قائم نہ ہو، یعنی اس کا اپنا الگ وجود نہ ہو، جیسے بھائی کوہنیوں کا اپنا الگ وجود نہیں، ید جس کا اطلاق ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے لے کر کندھے تک جو بازو ہے سارا، اس سارے کو ید کہتے ہیں عربی میں، اور اسی کا ایک جز کوہنی بھی ہے، تو یہ ید ہے تو کوہنی ہے، یہ ہاتھ نہیں تو کوہنی بھی نہیں، تو معلوم ہوا یہ قائم بنفسہا نہیں. جب قائم بنفسہا نہیں، تو پھر دیکھیں گے کہ یہ صدر کلام اس غایہ کو شامل تھا یا شامل نہیں تھا، یعنی جو الہ سے ما قبل تھا اس میں یہ داخل تھی، غایہ اس میں داخل تھا یا داخل نہیں تھا. تو جب قرآن میں اللہ نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، تو اب بتائیے بھائی ایدی کے اندر کوہنی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ آ گئی. تو اس صدر کلام اس کو شامل تھا، تو پھر اس کے بعد جب غایہ کے بعد اس کو ذکر کیا گیا، تو یہ بتلانے کے لیے کہ اس کے ما بعد، اس سے جو پیچھے کا حصہ ہے، یعنی کوہنی سے اوپر بازو کی طرف کا جو حصہ، کندھے کی طرف کا جو حصہ ہے، وہ اس کو نکالنے کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. جب یہ پہلے خود صدر کلام میں شامل تھی، پھر اس کو پہلے سے شامل ہے، پھر غایہ کے بعد طور پر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو کیا مقصد ہوتا ہے اس کو ذکر کرنے کا؟ کہ اس کے پیچھے والا باقی حصہ خارج ہے، یہ انتہا ہے دھونے کی، یعنی کوہنیوں کو تو خود تو یہ داخل رہے گا، لیکن اس سے پیچھے والا، اس سے آگے والا حصہ، یعنی جو کندھے تک باقی بازو کا حصہ ہے، وہ دھونے کے حکم سے خارج، اور خود یہ کوہنیاں شامل ہیں، داخل ہیں. یہی بات کر رہے ہیں فَإِنْ كَانَ صَدْرُ الْكَلَامِ مُتَنَاوِلًا لِلْغَايَةِ، پس اگر صدر کلام وہ شامل ہوا غایہ کو، كَانَ ذِكْرُهَا لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا، تو اس غایہ کا ذکر اس کے پیچھے، اس کے ماں بعد والوں کو نکالنے کے لیے ہے. فَتَدْخُلُوا، پس یہ خود کیا ہے؟ داخل رہے گی. كَمَا فِي الْمَرَافِقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ مرافق کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، اس لیے کیونکہ مرافق جو ہیں وہ خود قائم نہیں ہیں، یہ خود ان کا اپنا ید اس کے الگ ان کا اپنا وجود نہیں ہے. وصدر الکلام اور صدر کلام بھائی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہو الایدی, وہ ایدی ہے. تو یہ جو صدر کلام ہے متناول لہا, وہ اس کو شامل ہے. لانھا متناول الی الابط, اس لیے کیونکہ ید ایدی جو ہیں وہ شامل ہیں الی الابط بغلوں تک, بھائی بغل تک کے سارے حصے کو یہ شامل ہیں, ابط بغل کو کہتے ہیں. لانھا متناول الی الابط, اس لیے کیونکہ ید جو ہے وہ شامل ہے ابط تک. فیکون ذکرها لاخراج ما وراءها, پس یہ جو مرافق کا ذکر کیا گیا یہ اس کے پیچھے کو بعد والے حصے کو نکالنے کے لیے ہے. فتدخل بنفسها, تو خود کوہنیاں جو ہیں وہ داخل رہیں گی. فبطل ما قال زفر رحمه الله تعالى ان كل غاية لا تدخل تحت المغيا, بس باطل ہو گیا وہ جو فرمایا امام زفر رحمہ اللہ نے کہ ہر غایا جو ہے وہ داخل نہیں ہوگی مغیا میں. امام زفر کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی غایا مغیا کے تحت داخل. میں نے تین چار مذاہب ذکر کیے تھے, ایک مذہب کس کا ہے؟ امام زفر کا. امام زفر فرماتے ہیں کہ غایا کبھی بھی مغیا کے حکم میں داخل نہیں ہوتی, تو کہتے ہیں ان کا وہ قول باطل ہو گیا. وَتُسَمَّ هَذِهِ غَايَةَ الْإِسْقَاطِ, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ غایہِ اسقاط, اس کو غایہِ اسقاط کہتے ہیں بھائی. یہ کوہنیوں کو کیا کہیں گے؟ غایہِ اسقاط بھائی. اب بھائی غایہِ اسقاط یہ تو علماء نے ذکر کیا اپنی کتابوں میں کہ ان کوہنیوں کو یہ کیا ہے؟ غایہِ اسقاط ہیں, غایہِ اسقاط بھائی. لیکن آگے اس غایہ اسقاط کا کیا معنی بھائی؟ شارع دو معنی بیان کریں گے. پہلے والے علماء نے کیا ذکر کیا؟ کہ کوہنیاں کیا ہیں؟ غایہ اسقاط ہیں. آگے تفصیل نہیں بیان کی. اب شارع بتلائیں گے کہ غایہ اسقاط کا کیا معنی ہو سکتا ہے, دو معنی بیان کریں گے. دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ الى المرافق الى ہے حرف جر اور مرافق ہے مجرور. جار مجرور کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے, تو اب پہلی تقریر کے مطابق یہ جار مجرور متعلق ہیں فغسلو کے ساتھ, امر کے ساتھ. فغسلو جو امر آیا اس کے ساتھ متعلق ہیں. دھو تم, دھو تم بھائی کہاں تک؟ دھو کوہنیوں تک. تو یہ اور یہ اس سے متعلق ہے. اور دوسرا معنی بیان کریں گے کہ یہ الی مرافق یہ متعلق ہے اسقاط کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دو تقریریں کریں گے بھیا, توجہ سے سن لینا. ایک تقریر کے مطابق کیا بتلائیں گے؟ یہ کس کے ساتھ؟ یہ غسل سے متعلق ہیں. اور ایک تقریر کے مطابق یہ اسقاط کے ساتھ متعلق ہیں بھائی. تو غسل کے ساتھ متعلق ہوں تو پھر اس صورت میں یہ غایہ اسقاط ہیں. کیا معنی غایہ اسقاط ہونے کا؟ متعلق تو یہ کس سے ہیں؟ غسل سے. پھر غایہ اسقاط کا کیا معنی بھائی؟ یہ متعلق ہیں, یہ غایہ غسل ہے. یعنی یہ کس کا غایہ ہے؟ یہ غسل کا غایہ ہے. لِأَجْلِ اسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا, اس کے پیچھے کو ساقط کرنے کے لیے, اس سے اوپر والے حصے کو. اس کو غایہ اسقاط کیوں کہتے ہیں؟ متعلق تو یہ غسل سے ہے, پھر بھائی اس کو غایہ اسقاط کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے سے پیچھے والے حصے کو کیا کر دیتی ہے؟ ساقط کرنے کے لیے ہے. یعنی کوہنی سے اوپر کی طرف کندھے کی طرف جو بازو کا حصہ جا رہا ہے, یہ باقی سارا بازو کیا ہے؟ یہ ساقط ہے. کس چیز سے؟ دھونے سے, غسل سے ساقط ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس کو غایہ اسقاط کہتے ہیں بھائی. جی دیکھیے بھائی, کہتے ہیں وتسمى هذه غاية الاسقاط, اور اس کو غایہ اسقاط کہتے ہیں. اي غاية الغسل لاجل اسقاط ما وراءها, یعنی یہ غسل کا غایہ ہے لِعَجْلِ اِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا، اس کے اس سے پیچھے والے حصے کو ساقط کرنے کے لیے، یعنی اس نے یہ بتلا دیا کہ خود اس کو تو دھو لو لیکن اس سے اوپر کا باقی کا جو حصہ ہے وہ دھونے کے حکم سے ساقط ہے، خارج ہے بھائی. یہ ایک معنی. او غایت لفظ الاسقاطی، یا یہ کس کا غایا ہے؟ لفظ اسقاط کا غایا ہے. کیا معنی؟ یعنی یہ اسقاط سے متعلق ہے. تو کس طرح ہوا کلام گویا؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، آگے ہے مسقطین الی المرافق، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم مسقطین الی المرافق، تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس حال میں کہ تم ساقط کرنے والے ہو دھونے کو، الی المرافق، کہاں تک؟ کوہنیوں تک. بھائی مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو معلوم ہوا یہ غایا ہوا کس سے متعلق ہے؟ مسقطین. جب مسقطین سے متعلق ہوا اسقاط کے لیے یہ غایا ہوا، فہیا خارجت عن الاسقاط، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگی؟ اسقاط سے خارج ہوگی. اسقاط سے، جب اسقاط سے خارج ہے یعنی ان کو نہیں ساقط کرنا، جب نہیں ساقط کرنا تو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے. معلوم ہوا یہ کس میں داخل ہیں؟ دھونے کے حکم میں داخل ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دو تقریریں کی اشارے نے کہ بعض ہمارے بڑے علماء نے ذکر کیا تھا کہ یہ غایہ اسقاط ہے. اب غایہ اسقاط کا کیا معنی؟ دو معنی ذکر کیے بھائی، کہ یا تو یہ غایہ معنی یہ ہے، متعلق تو یہ غسل سے ہی ہے لیکن معنی کیا ہوا کہ اس غسل کو، اس کو کیوں ذکر کیا گیا؟ تاکہ اس سے پیچھے والے سے غسل کو کیا کر دے؟ ساقط کر دے بھائی، ساقط کر دے. تو یعنی خود یہ داخل ہیں اور پیچھے والا حصہ دھونے سے ساقط، یا یہ متعلق ہی اسقاط سے ہیں بھائی، اور جب متعلق ہی اسقاط سے ہیں تو معنی کیا ہوا؟ اس حال میں کہ تم دھونے کو کیا کر دو؟ ساقط کر دو. کہاں تک؟ کوہنیوں تک. تو اس صورت میں یہ خود کیا ہوئی؟ خود اسقاط سے خارج ہوئی. اسقاط سے، اسقاط ان کو نہیں ساقط کرنا، یہ اسقاط سے خارج ہیں. جب اسقاط سے خارج ہیں تو کس میں داخل ہیں؟ غسل میں، یعنی دھونے کے حکم میں داخل ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وینتقض هذا بقوله قرأت هذا الكتاب الى باب القياس. اب یہ کہ اعتراض کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں وینتقض هذا، اور ٹوٹ جاتا ہے یہ ضابطہ، بقوله، کسی شخص کے اس قول سے، قرأت هذا الكتاب الى باب القياس، میں نے پڑھا اس کتاب کو باب القياس تک بھائی، باب القياس تک. اب دیکھیے بھائی، ایک آدمی آپ سے، آپ کا ساتھی آپ کو واقف کر بتاتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو باب القیاس تک پڑھ لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، باب القیاس کو بھی پڑھا ہے یا اس سے پہلے تک پڑھا ہے؟ اس سے پہلے تک پڑھا ہے. حالانکہ کتاب کے اندر باب القیاس داخل تھا یا داخل نہیں تھا؟ داخل تھا. تو یہ معلوم ہے قائم بنفسہا نہیں ہے. جب قائم بنفسہا نہیں ہے تو ہم نے ضابطہ ذکر کیا تھا کہ صدر کلام اس کو شامل ہوگا یا شامل نہیں. اگر شامل ہے پھر تو غایا بھی حکم میں داخل. اور یہاں بھی کتاب صدر کلام کیا ہے؟ قرأت هذا الكتاب، تو اس کتاب کے اندر باب القیاس بھی تھا یا نہیں؟ تو صدر کلام اس میں اس کو شامل ہوا. جب صدر کلام اس کو شامل ہو تو پھر کیا بتلایا تھا آپ نے؟ غایا مغیا کے حکم میں داخل ہے. تو معلوم ہوا باب القیاس کو بھی پڑھا ہو اس صورت میں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کلام کس وقت کرتے ہیں؟ جب باب القیاس نہ پڑھا ہو بھائی. تو دیکھو غایا مغیا سے خارج ہوا، حالانکہ آپ کے ضابطے کے تحت اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ داخل ہونا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں وَيَنْتَقِضُ هَذَا بِقَوْلِهِ، یہ قول ٹوٹ جاتا ہے آپ کا ضابطہ، کسی شخص کے اس قول سے، قَرَأْتُ هَذَا الْكِتَابَ إِلَى بَابِ الْقِيَاسِ، میں نے پڑھا اس کتاب کو باب القیاس تک، فَإِنَّ بَابَ الْقِيَاسِ خَارِجٌ عَنِ الْقِرَاتِ، پس یہ باب القیاس جو ہے وہ قرات سے خارج ہے، وَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ مُتَنَاوِلًا لَهُ، اگرچہ کتاب یعنی صدر کلام اس کو شامل ہے. کہتے ہیں یہ باب القیاس سے خارج ہے. کیوں؟ یہ باب القیاس قرات سے خارج ہے ضابطے کے خلاف ہوا. کہتے ہیں عملاً بالعرفی, یہ کس پر عمل کرتے ہوئے؟ عرف پر عمل کرتے. ضابطہ تو یہی ہے کہ صدر کلام جب شامل ہو مغایا کو تو پھر اس صورت میں غایا حکم میں داخل ہوتا ہے, اس کو بھی داخل ہونا چاہیے تھا, لیکن ایک اس سے بھی بڑھ کر قوی دلیل آ گئی اور وہ ہے عرف. بھائی لوگ عام عادت میں کیا سمجھتے ہیں اس سے کہ یہ شامل نہیں, تو لہذا اس قوی دلیل کی وجہ سے اب یہ شامل نہیں, ورنہ ضابطے کے مطابق اس کو کیا ہونا چاہیے تھا. تو جب قوی دلیل آ گئی تو اس کی وجہ سے اب یہ خارج ہو گیا. بھائی وَإِلَّمْ يَتَنَاوَلْهَا, اور اگر صدر کلام جو ہے وہ غایہ کو شامل نہ ہو, او کان فیہ شکن, یا اس کے داخل ہونے میں شک ہو, فَذِكْرُهَا لِمَدِّ الْحُکْمِ إِلَيْهَا, تو پھر اس کا ذکر جو ہے حکم کو اس تک کھینچنے کے لیے ہوگا, فَلَا تَدْخُلُ, تو پھر پس یہ داخل نہیں ہوگا, كَاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ, جیسے کہ رات روزے میں. بھئی یہ تو پچھلی صورت میں تھا کہ اگر غایہ قائم بنفسہا نہ ہو تو پھر صدر کلام اس کو شامل ہوگا یا شامل نہیں, اگر شامل ہے پھر تو وہ داخل ہوگا, اگر شامل نہ ہو یا اس کے شامل ہونے میں شک ہو تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں یہ داخل نہیں ہوگا. پھر صرف اس کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ حکم کو کھینچ کر اس تک پہنچا دے. کیا کرے؟ کھینچ کر حکم کو اس تک پہنچا دے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الى اللیل, بھائی آپ دیکھیے روزہ تو رکنے کھانے پینے اور صحبت سے رکنے کا نام ہے, کچھ دیر کے لیے بھی رکے تو یہ صوم تو پایا گیا, اس کو بھی صوم کہیں گے کچھ دیر کے لیے رک جائے, تو لہذا رات اس کے اندر تو داخل نہیں تھی, تو جب رات کو غایہ کے طور پر ذکر کیا گیا تو مقصد کیا تھا؟ روزے کے حکم کو کھینچ کر کہاں تک پہنچانا ہے؟ رات تک, یعنی رات تک یہ امساک ہونا چاہیے, پھر یہ روزہ کہلائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو جب اس کے داخل نہ ہو تو اس صورت میں صرف حکم کو کھینچنے کے لیے ہے. اس وقت فی قولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ثم اتم الصیام الى اللیل, پھر پورا کرو تم روزوں کو رات تک, مثال لما لم يتناولها الصدر, یہ مثال ہے اس غایہ کی جس کو صدر کلام شامل نہیں. فإن الصوم لغتاً الامساك ساعة, روزہ جو ہے لغتاً یعنی عربی زبان کے اعتبار سے وہ امساک رکنے کا نام ہے, ساعتاً ایک گھڑی ہی ہو چاہے, سمجھ میں آیا بھائی, ایک گھڑی رکنے کا نام ہے. فذکر الليل لأجل مد الصوم الى نفسه, پس رات کا جو ذکر ہے وہ روزے کو اپنے تک کھینچنے کے لیے ہے, اس کی رات فذکر الليل, پس رات کا ذکر جو ہے لأجل مد الصوم الى نفسه, کس لیے ہے؟ روزے کو کھینچنے کے لیے اس کی ذات تک, روزے کو اس کی ذات تک کھینچنے کے لیے ہے رات کا ذکر. فلا يدخل هو تحت الصوم, پس وہ رات جو ہے وہ صوم کے تحت داخل نہیں. ومثال ما فيه شک, فيه شک, اور مثال اس چیز کی جس میں شک ہو, کہ جہاں غایہ کے صدر کلام کے میں داخل ہونے میں شک ہو, اس کی مثال کہتے ہیں مثل الاجال في الايمان, جیسے کہ مدتیں ہیں قسموں میں. بھئی ایک مدتیں آئی تھیں سمن اور دیون کے اندر, سمن اور دیون کے اندر, بھائی اس میں کیا بتلایا تھا؟ اس میں تو بھائی یقین ہے خارج ہونے میں, کیا ہے؟ یقین ہے. اور یہ جو قسم کی جو مدتیں ہیں ان کے اندر شک ہے بھائی. مثل الاجال فی الایمانی, جیسے کہ مدتیں ہیں قسموں کے اندر. کما اذا حلف, جیسے کہ کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے, لا یکلم الا رجب, کہ وہ کلام نہیں کرے گا کب تک؟ اس رجب تک. فان فی دخول رجب فی ما قبلہ شکن, پس بے شک جو ہے رجب کے ما قبل کے اندر داخل ہونے میں شک ہے, کیونکہ صدر کلام مطلق ہے. اس نے کہا لا اکلم الا رجب, میں کلام نہیں کروں گا. اب لا اکلمو تو یہ مطلق ہے بھائی, کیا ہے؟ مطلق ہے, اس میں کوئی قید نہیں کہ یہ بات وہ ہمیشہ کے لیے کر رہا ہے یا دو چار دن کی بات کر رہا ہے, دو چار دن بات نہیں کرے گا یا ہمیشہ نہیں کرے گا, کوئی قید نہیں. تو نہ اس میں تعبید ہے اور نہ کوئی مدت ہے, تو یہ کلام مطلق ہوا بھائی. کیا ہوا؟ جب یہ مطلق ہوا بھائی, دیکھیے یہاں دو صورتیں بنائیں گے, یاد رکھنا. ایک صورت میں یہاں تعبید کریں گے، لا اکلم جب کوئی کہے تو اس کا مطلب کہتے ہیں ہمیشہ کے سمجھا جاتا ہے. آپ کا ایک ساتھی مثلا کہتا ہے بھائی میں زید سے بات نہیں کروں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا معنی؟ کبھی بھی ہمیشہ کی وہ بات کر رہا ہے کہ اب کبھی بھی بات نہیں کرے گا. تو یہاں اس بارے میں آگے دو قول آئیں گے بھائی. ایک قول یہ کہ یہ صدر کلام مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں. جب کسی قسم کی قید نہیں تو پھر اس صورت میں صدر کلام مطلق ہوا تو غایہ پتہ نہیں اس کے اندر داخل ہے یا داخل نہیں، شک آ گیا. تعبید ہوتی پھر ہمیشہ کے اندر تو رجب نے آ جانا تھا یا نہیں آ جانا تھا؟ اس میں تو رجب نے آ جانا تھا، وہ تو اس صورت میں تو صدر کلام اس میں شامل ہے. لیکن کون سی صورت ہم بنا رہے ہیں کہ یہاں صدر کلام مطلق ہے. مطلق جب مطلق ہے تو غایہ کے اس میں داخل ہونے کے اندر کیا آیا؟ شک آیا. جب شک آیا تو اس صورت میں بتلا دیا اوپر ضابطہ کہ اس صورت میں بھی یہ داخل نہیں ہے بھائی. فَإِنَّ فِي دُخُولِ رَجَبَ فِي مَا قَبْلَهُ شَكًا، اس لیے کیونکہ رجب کے اپنے ما قبل کے اندر داخل ہونے میں شک ہے. فَلَا يَدْخُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ عَنْهُ، پس یہ داخل نہیں ہوگا اس کے قسم میں ظاہر روایت کے میں. عَنْهُ اَيْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ، جو ظاہر روایت ہے، جو مشہور روایت ہے، کس سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے. اس کے مطابق یہ رجب یہ وہ عدم تکلم میں داخل نہیں، لہذا رجب شروع ہوتے ہی پھر کلام کر سکتا ہے، پھر قسم نہیں ٹوٹے گی بھائی. کیونکہ ما قبل کے داخل ہونے میں، اس کے رجب کے داخل ہونے میں کیا تھا؟ شک تھا. اور جب شک ہوا تو ہم نے کیا کہا کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں. اس نے کیا کہا؟ لا اکلم الا رجب، تو رجب کے ما قبل میں داخل ہونے میں شک، اور جب شک ہے تو یہ اس کے اندر داخل نہیں. جب داخل نہیں تو یہ قسم میں داخل نہیں، لہذا رجب تک کسی وقت کلام کر لیے پھر تو حانث ہو جائے گا. رجب میں کرے گا تو حانث نہیں، کیونکہ یہ اس میں داخل نہیں ہے بھائی. یہ ہے امام صاحب کی مشہور روایت، ظاہر روایت بھائی. وَهُوَ قَوْلُهُمَا، اور یہی قول ہے صاحبین کا بھی، یہی قول ہے صاحبین کا بھی. وَفِي رِوَایَتِ الْحَسَنِ عَنْهُ، اور حسن ابن زیاد سے جو روایت ہے، عَنْهُ اَيْ عَنِ ابی حنیفہ، کس امام اعظم؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، جو حسن ابن زیاد روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اَنَّهُ يَدْخُلُ، یہ جب بھی کیا ہوگا؟ داخل ہوگا. لِأَنَّ اَوَّلَ الْكَلَامِ كَانَ لِلتَّابِيد، کیونکہ اول کلام کس لیے تھا؟ تابید کے لیے تھا. پہلے کے مطابق وہ مطلق تھا تو داخل ہونے میں شک، اب مطلق کلام کیا جائے تو اس کو کس پر محمول کرتے ہیں؟ تابید پر. تو تابید کے اندر تو رجب بھی داخل ہے آنے والا، تو اول کلام تابید کے لیے تھا. فَلَا تَخْرُجُ الْغَایَةُ عَمَّا قَبْلَهَا، تو اس صورت میں غایہ ما قبل سے نہیں نکلے گا بھائی. اوپر ضابطہ بیان ہوا بھائی، اگر صدر کلام میں غایہ داخل تھا تو پھر مرافق ید کے اندر داخل تھیں، تو اس کے حکم میں بھی داخل ہیں. تو رجب بھی ما قبل میں پہلے سے داخل تھا تو اس کو غایہ کے طور پر ذکر کر دیا گیا، تو یہ اب بھی ما قبل کے حکم میں داخل ہے، لہذا اب رجب میں بھی بات کرنا ممنوع. رجب کے بعد بات کر سکتا ہے، رجب کے اندر نہیں. اگر رجب کے اندر بات کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. تو یہ معنی ہے فلا تخرج الغایۃ عما قبلها، پس غایہ اپنے سے ما قبل سے خارج نہیں ہوگی. وتسمى هذه غایۃ الامتداد، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ غایۃ امتداد. بھئی غایۃ امتداد کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لان الغایۃ مدت الحکم الى نفسها، اسی کیونکہ غایہ نے کھینچا حکم کو، لمبا کیا حکم کو، الى نفسها اپنی ذات تک، اپنی ذات تک کھینچ کر لمبا کر دیا حکم کو. وَبَقِيَتْ بِنَفْسِهَا خَارِجَةً عَنْهُ، اور خود اس سے خارج رہی. یہ پہلے قول کے مطابق، پہلے قول کے مطابق کیا تھا بھئی؟ یہ جو اوپر آیا نا متن میں، اگر یہ اس کو دوسری روایت لیں پھر تو یہ دوسری قسم کی میں داخل ہو جائے گی، صدر کلام جس کو شامل تھا. تیسری صورت ذکر کر رہے ہیں، تیسری صورت کیا تھی؟ اگر غایہ مغیہ میں پہلے سے داخل، صدر کلام غایہ کو پہلے سے شامل نہ ہو، یا شک ہو تو پھر اس صورت میں غایہ کیا ہوتا ہے؟ مغیہ کے حکم میں داخل. یہ متن میں آیا یا نہیں بھائی؟ متن کی بات کر رہا ہوں. یہ متن میں آیا تھا کہ اگر غایہ صدر کلام کے اندر داخل نہیں تھا یا اس کے داخل ہونے میں شک تھا تو پھر خود یہ حکم سے خارج رہے گا. یہ جو ہے غایہ, اس غایہ کو کیا کہتے ہیں؟ غایہ امتداد. غایہ امتداد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کس لیے ہے یہ غایہ؟ یہ حکم کو لمبا کرنے کے لیے, اپنی ذات تک حکم کو کھینچ کر لمبا کر دیتی ہے, اپنی ذات تک پہنچا دیتی ہے, لیکن خود اس سے خارج رہتی ہے بھائی. خود یہ اس مغیہ کے حکم میں داخل. صورت سمجھ بھی آگئی کہ نہیں بھائی؟ بھائی درمیان میں یہ جو ایک روایت آئی تھی نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی, اس روایت کو اگر لیا جائے تو پھر لا یکلم الا رجب, یہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ یہ وہ فی المرافق کے ساتھ, یہ اس جیسی مثال بن جائے گی. سمجھ بھی آ رہی ہے کہ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ امام صاحب سے دو روایتیں آئیں نا غایہ کے اندر. بھائی الہ کے غایہ کے اندر تین چار صورتیں جو انہوں نے ذکر کی, سب سے پہلے بتلایا تھا کہ غایہ قائم بنفسہا ہوگا یا قائم بنفسہا نہیں. اگر قائم بنفسہا ہے تو پھر اس صورت میں غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہے. اگر قائم بنفسہا نہیں تو پھر صدر کلام اس کو شامل ہوگا یا شامل, اگر صدر کلام اس کو شامل ہے تو پھر غایہ مغیہ کے حکم میں داخل. تو امام صاحب کی یہ والی روایت لیں تو اس کے مطابق بھی دیکھو کلام کو کس پر محمول کیا, لا اکلم کو تعبید پر, اور تعبید کے اندر تو کیا داخل ہے؟ رجب بھی داخل ہے. تو لہذا اس کو اوپر والے ذکر ہونا چاہیے تھا بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ ایک روایت ساتھ ذکر کر دی, لیکن ظاہر روایت یہی ہے کہ یہ کلام جو اس نے کہا لا اکلم یہ مطلق ہے, اور جب مطلق ہو تو اس میں تعبید کی شرط نہیں, تو لہذا آگے رجب کے اس میں داخل ہونے میں کیا آ گیا؟ شک آ گیا بھائی. تو لہذا رجب داخل نہیں ہوگا اس کے اندر. تو یہ وہ صورت ذکر ہو رہی ہے جب غایہ مغیہ کے اندر یعنی صدر کلام میں داخل نہیں یا اس کے داخل ہونے میں شک ہو. تو یہ جو الہ کے بعد جو غایہ ذکر ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غایہ امتداد. یہ کیا ہوتا تھا؟ داخل ہوتا تھا یا نہیں؟ یہ داخل نہیں ہوتا تھا, تو اس کو بھی اسی لیے غایہ امتداد کہتے ہیں کہ یہ حکم کو کھینچ کر اپنے تک تو پہنچا دیتا ہے لیکن خود خارج رہتا ہے. یہی بات کر رہے ہیں لئن الغایہ مدت الحکم الى نفسها, اسے کیونکہ غایہ نے لمبا کر دیا حکم کو اپنی ذات تک, وبقیت بنفسها خارجۃ عنہ اور خود اس سے باہر ہی خارج ہی رہی. وفی لظرفیتی, اور فی جو ہے وہ ظرفیت کے لیے آتا ہے, وہذا ہوا اصل معناہ, اور یہ اس کا اصل معنی ہے, فی اللغت لغت میں عربی زبان میں. فی کس لیے ہے؟ ظرفیت. میں فی یہ بتلانے کے لیے آتا ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل کے لیے ظرف ہے. زید فی الداری, زید گھر میں ہے, معلوم ہوا کہ دار پر کیا داخل ہوا؟ فی. تو معلوم ہوا یہ دار کیا ہے؟ ظرف ہے. کس کے لیے؟ زید کے لیے. زید اس کے اندر ہے بھائی, گھر کے اندر. یہ معنی کس نے دیا؟ فی نے بھائی. تو یہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے اور یہ اس کا اصل معنی ہے عربی زبان میں. واتفق اصحابنا فی ھذا القدر, اور اتفاق یہ ہمارے فقہا نے اتنی مقدار میں, اتنا تو سب کا اتفاق ہے. امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے, یہ بتلاتا ہے کہ ما بعد کیا ہے؟ ظرف. اور صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ فی آئے تو بتلائے گا کہ ما بعد کیا ہے؟ ظرف. لیکن کبھی کبھار فی کو ذکر کرتے ہیں, کبھی فی کو ذکر نہیں کرتے. اس صورت میں اختلاف ہے بھائی, اس صورت میں اختلاف ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ فی کو ذکر کریں یا نہ کریں. بھائی ایک ہوتا ہے معیار, پہلے معیار اور ظرف سمجھ لیں. معیار آپ جانتے ہیں بھائی کہ جہاں زائد وقت نہ بچتا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ معیار. جیسے دن معیار ہے روزے کے لیے, روزہ ادا کریں تو دن کا کچھ حصہ بھی باقی نہیں بچتا. دن کیا کر لیتا ہے؟ روزہ کیا کر لیتا ہے؟ پورے دن کا استیعاب کر لیتا ہے, گھیر لیتا ہے بھائی. تو معیار کے اندر زائد وقت نہیں بچتا. اور ایک ہوتا ہے ظرف, ظرف کے اندر زائد وقت بچ جاتا ہے. جیسے ظہر کا وقت ظہر کی نماز کے لیے ظرف ہے، تو کیا ظہر کی نماز پورے ظہر کے وقت کا احاطہ کر لیتی ہے یا اس کے ایک حصے میں ادا ہو جاتی ہے؟ تو دیکھو یہاں اس کے حصے میں ادا ہو گئی، زائد وقت بچ گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف. تو جہاں وقت باقی نہیں بچتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معیار. اور جہاں وقت بچ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف. اب صاحبین کا اور امام صاحب کا اختلاف ہے بھائی کہ فی ذکر کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں. صاحبین فرماتے ہیں کہ فی کو ذکر کریں یا فی کو ذکر نہ کریں، یہ جو فعل ہے اپنے اس فی کے ماں بعد سارے کا احاطہ کر لے گا. فعل کیا کر لے گا؟ ماں بعد سارے کا احاطہ کر لے گا، چاہے فی لفظوں میں ذکر ہو یا فی لفظوں میں ذکر نہ ہو. لہذا ایک شخص یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، مثلا کہتا ہے انت طالق غدن، ایک یہ صورت غدن کو بغیر فی کے ذکر کیا، اور ایک یہ صورت ہے کہتا ہے انت طالق فی غدن، انت طالق فی غدن. کہتے ہیں دونوں صورتوں میں اول طلوع ہوتے ہی، طلوع فجر ہوتے ہی عورت کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ فی کو ذکر کریں یا حذف کریں دونوں صورتیں برابر ہیں بھائی. یہ کس کے نزدیک؟ ہاں البتہ اگر وہ شخص جب اس نے فی ذکر کیا تھا انت طالق فی غدن، اس صورت میں وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو عصر کی نیت کی تھی، تو کہتے ہیں دیانتن اس کی تصدیق کی جائے گی. دیانتن یعنی یہ اللہ اور اس شخص کا معاملہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ نیت کی تھی، نیت پر تو ہم مطلع نہیں ہو سکتے لیکن اللہ جانتے ہیں، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، دیانتن اس کی تصدیق کریں گے، یعنی مفتی کے پاس جا کر فتویٰ پوچھے گا کہ میں نے یہ نیت کی تھی اس کے مطابق کیا فتویٰ ہے، تو مفتی اس کی نیت کے مطابق فتویٰ دے گا کہ اگر یہ نیت کی تھی تو یہ مسئلہ اس طرح ہے، عصر ہی کے وقت طلاق ہوگی، اس سے پہلے طلاق نہیں ہوگی. یہ صاحبین فرماتے ہیں، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں میں فرق ہوگا. فرق یہ کہ اگر، یعنی صاحبین کے قول کا خلاصہ کیا ہوا، فی کو ذکر کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں ماں بعد معیار بنے گا. کیا بنے گا؟ وہ فعل پورے اس وقت کے احاطہ کرنے کا تقاضا کرے گا، تقاضا کرے گا. لہذا جب غدن کہا اس صورت میں بھی اول، جب تقاضا انت طالق غدن، تمہیں طلاق ہے کل، تو یہ انت طالق طلاق کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ کل کے سارے دن کا احاطہ کر لے، سارے دن وہ عورت طلاق والی رہے. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کیا ہو، اول جز میں طلاق واقع ہو گئی تو اب سارے دن وہ متصف ہے کس کے ساتھ؟ طلاق کے ساتھ، طلاق کے ساتھ متصف ہے. تو وہ کہتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ فی کو ذکر کریں یا نہ کریں یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ ماں بعد اس کا وہ اس کے لیے معیار ہو، یعنی یہ اس کا احاطہ کر لے، استعاب کر لے، استعاب کر لے. البتہ فی کے خود جب اس نے ذکر کر دیا اور پھر کہتا ہے میں نے یہ نیت کی تھی عصر کی، تو پھر چونکہ اس کا بھی احتمال ہے اس کے اندر بھائی، ظرفیت کا بھی اس میں، فی کو جب لفظوں میں ذکر کر دیا، اب ظرفیت پہلے تو تھا معیار ہی لیکن اب ظرفیت کا بھی احتمال آ گیا، لہذا جب اس نے کہا کہ میں نے یہ نیت کی تھی تو دیانتن کیا کی جائے گی؟ اس کی تصدیق کی جائے گی. لیکن اگر قاضی کے پاس گیا تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا بھائی، کیونکہ معلوم ہوا وہ طلاق کو مؤخر کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے آسانی پسند کر رہا ہے، اور تو اس میں بدگمانی دلوں میں آتی ہے کہ یہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے، آسانی پسند کر رہا ہے، اس لیے یہ اثر کی بات کر رہا ہے بھائی. تو لہذا قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، قاضی یہی کہے گا اول صبح طلوع ہوتے ہی کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی. البتہ مفتی کے پاس جائے گا تو پھر وہ اس کی نیت کے مطابق فتویٰ دے دے گا بھائی. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں انت طالق غدن اس صورت میں تو طلاق تقاضا کرتی ہے اگلے دن کے استعاب کا، لیکن جب فی کو ذکر کر دیا اور یوں کہا انت طالق فی غدین تو فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، لہذا یہ طلاق تقاضا کرے گی کہ اگلا دن اس کے لیے ظرف ہو، معیار نہ ہو، یعنی یہ اس کا استعاب نہ کرے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی۔ لہذا اب اگر وہ کہتی ہے، اب وہ شخص کہتا ہے کہ انت طالق فی غدین، اس کے اندر کہتا ہے میں نے نیت کی تھی عصر کے وقت کی، تو کہتے ہیں دیانتن بھی تصدیق کی جائے گی اور قضاءً بھی کیا کی جائے گی اس کی تصدیق، کیونکہ فی آتا ہی کس لیے ہے؟ ظرفیت کے لیے آتا ہے، تو جب کہ اس کے کسی ایک جز کے اندر وہ فیل پایا جائے تو کل کے کسی بھی جز کی وہ نیت کر لے، وہ اس کی نیت کرنا صحیح ہے۔ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ اچھی طرح کہتے ہیں وفی لظرفیت، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، وہذا ہوا اصل معناہ فی اللغت، اور یہ اس کا اصل معنی ہے عربی زبان میں، واتفق اصحابنا فی ھذا القدر، اور اتفاق کیا ہمارے فقہاء نے اتنی مقدار میں، ولکنہم مختلفوا فی حذفہ و اثباتہ فی ظرف الزمان، لیکن انہوں نے اختلاف کیا ہے اس کے حذف کرنے میں اور اس کے ثابت رکھنے میں ظرف زمان کے اندر، یعنی جب یہ ظرف زمان پر داخل ہو بھائی تو پھر اس صورت میں اختلاف کیا ہے ظرف زمان پر، یہ اختلاف نہیں ہے کہ اس کو حذف کرنا یا حذف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، اس کو ثابت ہی رکھنا پڑے گا، یہ اختلاف نہیں، اختلاف کس چیز میں ہے کہ ما بعد کیا ہوگا، معیار ہوگا یا ظرف ہوگا، اس میں اختلاف کیا ہے بھائی، اے فی کون ما بعدہ معیارا لما قبلہ، اس بات کے اندر کہ اس کا ما بعد معیار ہوگا ما قبل کے لیے، غیر فاضل عنہ اس سے زائد نہیں ہوگا، جب معیار ہوا تو زائد وقت نہیں ہے، او کون ہی ظرفا فاضلا عنہ، یا اس وقت کے ظرف ہونے میں جو زائد ہو اس سے، ایسا ظرف جو اسے زائد ہو، اس کے اندر اختلاف کیا ہے کہ ما بعد جو ہے معیار ہوگا یا ظرف ہوگا، فقالا تو صاحبین فرماتے ہیں ہما سوا ان، دونوں برابر ہیں، فی کو ذکر کریں یا فی کو حذف کریں دونوں برابر ہیں، بھائی کس چیز میں؟ کہتے ہیں فی انہ یستوعب جمیع ما بعدہ، کہ یہ گھیر لے گا اپنے سارے ما بعد کو، یعنی استعاب کر لے گا، یعنی وہ کیا تقاضا کرے گا کہ ما بعد اس کے لیے کیا بنے، معیار بنے، فَإِن قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، اگر خاوند نے یوں کہا أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا او فِي غَدٍ، یا کیا کہا خاوند نے أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَلَمْ يَنْوِ، اور اس نے کوئی نیت نہیں کی، يَقَعُ فِي أَوَّلِ الْغَدِ، تو واقع ہو جائے گی طلاق اول غد میں، اگلے دن کے شروع میں ہی، وَإِن نَوَى آخِرَ النَّهَارِ، اور اگر اس نے نیت کی کس کی، ہاں آخر نہار کی، ہاں دونوں صورتوں میں، دونوں میں بھائی، صرف فی والی صورت میں نہیں، دونوں میں، کہتے ہیں اگر اس نے نیت کی آخر نہار کی، یصدق فیہما دیانتن، تو اس شخص کی تصدیق کی جائے گی، فیہما دونوں صورتوں میں، چاہے فی کو ذکر کرے یا فی کو ذکر، دونوں صورتوں میں اس کی تصدیق کی جائے گی، دیانتن لا قضان، نہ کہ قضان، لأنہ خلاف الظاہری، اس لیے کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے، اس لیے کیونکہ فی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ما قبل کیا تقاضا کرتا ہے، وہ ما بعد کا استعاب کر لے، فإن الأصل فيه، اس لیے کیونکہ اصل اس کے اندر یہ ہے، أن يصعب الطلاق جميع الغد، کہ تر استعاب کر لے طلاق پورے کل کا، سوا ان کا نہ بذکر فی او بحذفہ ہی، برابر ہے کہ وہ فی کے ذکر کے ساتھ ہو یا اس کے حذف کے ساتھ، وفرق ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ بینہما، اور فرق کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں کے درمیان، فیما اذا نوا آخر النہار، اس صورت میں جب اس نے کس وقت کی نیت کی، آخر النہار دن کے آخری حصے کی، فان قال انت طالق غدا، پس اگر خامن نے یوں کہا انت طالق غدا ولم ینوی، اور اس نے کوئی نیت نہیں کی، یقع فی اول النہار، تو طلاق واقع ہو جائے گی اول نہار میں، وَإِن نَوَى آخِرَ النَّهَارِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً، تو اور اگر اس نے آخر نہار کی نیت کی تو اس کی دیانتاً تو تصدیق کی جائے گی، قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی. وَإِن قَالَ، اور اگر اس نے یوں کہا، أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ، تجھے کل کے دن میں طلاق ہے. پہلی میں کیا ترجمہ تھا، أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، تمہیں کل طلاق ہے، ترجمہ کیا ہوگا، انتی طالقن غدن، تمہیں کل طلاق، اور اگر کہا انتی طالقن فی غدن، کیا ترجمہ، تمہیں کل کے دن میں طلاق ہے، تو یقع فی اول النہار، تو اس صورت میں بھی طلاق اول نہار میں ہی واقع ہوگی، الم ینوی، اگر اس نے نیت نہ کی، کیونکہ اس نے کہا تمہیں کل کے دن میں طلاق ہے، تو دن کے کسی بھی جز میں طلاق واقع ہو سکتی ہے، لیکن جو ہی پہلا جز آئے گا کوئی مقابل تو ہے نہیں وہاں پر، لہذا اسی میں کیا ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی بھائی، کیونکہ وہ بھی تو اگلے دن کا حصہ ہے بھائی. وَإِن نَوَى آخِرَهُ، اور اگر اس نے آخر دن کی نیت کی، يُصَدَّقُ دِيَانَةً وَقَضَان، تو دیانتاً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور قضان بھی. لِأَنَّ ذِكْرَ فِي لَا يَقْتَضِي الْاِسْتِعَابَ عِنْدَهُ، اس لیے کیونکہ فی کا ذکر وہ استعاب کا تقاضا نہیں کرتا امام صاحب کے نزدیک بھائی، صاحبین کے نزدیک فی کا ذکر ہو پھر بھی وہ کس کا تقاضا کرتا ہے، استعاب کا. وَنَذِيرُ هَذَا، اور اس کی مثال جو ہے، لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ، کوئی شخص کہتا ہے کہ واللہ لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ، واللہ میں ضرور بھی ضرور پورا زمانہ روزے رکھوں گا، بغیر فی کے دہر کو ذکر کیا. وَفِي الدَّهْرِ، اور ایک کیا کہتا ہے، واللہ لَأَصُومَنَّ فِي الدَّهْرِ، واللہ میں زمانے میں روزہ رکھوں گا. تو دونوں میں امام صاحب فرماتے ہیں فرق ہوگا، جس نے بغیر فی کے کہا تھا لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ، اسے کیا کرنا پڑے گا، سارا زمانہ اب ہمیشہ روزے رکھنا پڑیں گے، اور جس نے کہا تھا لَأَصُومَنَّ فِي الدَّهْرِ، تو یہ ایک گھڑی کا بھی امساک پایا جائے تو اس نے کیا کیا، اپنی قسم کو پورا کر لیا. فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي اسْتِعَابَ الْعُمَرِ، پس پہلی قسم جو ہے وہ تقاضا، پہلا کلام جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے عمر بھر کے استعاب کا، بخلاف ثانی، بخلاف ثانی کے، کہ وہاں ایک گھڑی کا امساک بھی کافی ہے. بات سمجھ میں آگئے؟ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، امام صاحب کا بھی یہ قول، صاحبین کا بھی یہی قول، لیکن پھر آگے جب ظرف زمان پر بعض اوقات فی کو لاتے ہیں، بعض اوقات حذف کرتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں ظرف زمان پر فی کو لاؤ یا حذف کرو، دونوں صورتوں کے اندر یہ استعاب کا فائدہ دے گا، ما قبل تقاضا کرے گا کہ ما بعد کا کیا کر لے، استعاب کر لے. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر فی کو ذکر نہیں کیا پھر تو یہ استعاب کا تقاضا کرے گا ما قبل، کس کا استعاب کر لے، ما بعد کا، لیکن اگر فی کو ذکر کیا تو پھر اس صورت میں ما قبل ما بعد کے استعاب کا تقاضا نہیں کرے گا. صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں، چاہے فی کو ذکر کرے یا فی کو ذکر نہ کرے، دونوں صورتوں میں اگر اس شخص نے کیا کہا، مثلا کہتے ہیں انت طالق غدن یا انت طالق فی غدن، دونوں صورتوں میں اگلے دن کے شروع میں کیا ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. لیکن اگر وہ آخر دن کی نیت کر لیتا ہے کہ عصر کے وقت یا مغرب سے کچھ پہلے کی نیت کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی چونکہ کلام میں کلام کے اندر اس کا احتمال تو ہے، لہذا دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، لیکن قضاءً تصدیق نہیں، دونوں صورتوں میں قضاءً تصدیق نہیں کریں گے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی دیانتاً تو دونوں صورتوں میں تصدیق کریں گے، لیکن صاحبین نے تو کیا کہا تھا، قضان کسی صورت میں تصدیق نہیں کریں گے، امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر فی کو ذکر کیا ہے تو اس صورت میں قضاءً بھی اس کی کیا کی جائے گی، تصدیق کی جائے گی، کیونکہ فی جو ہے وہ استعاب کا فائدہ نہیں دیتا. لہذا کلام بھی یہی تقاضا کر رہا تھا، وہ فی کو لے کر آیا، فی کو جب لے کر آیا تو یہ فی نے کیا بتلایا کہ ما قبل ما بعد کا استعاب نہیں کرے گا، اور اس نے کہا میں نے نیت اثر کی ہے، تو اس نے نیت کلام کے مقتضا کے مطابق کی ہے بھائی، کلام بھی یہی تقاضا کر رہا ہے کہ ما بعد ما قبل کا ما قبل ما بعد کا استعاب نہ کرے، اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. جبکہ صاحبین کیا فرماتے تھے کہ اگر اس نے عصر کا وقت بیان کیا تو پھر یہ اس کلام تو تقاضا کر رہا ہے استعاب کا، اور وہ کہہ رہا ہے کیا جو وہ بیان کر رہا ہے وہ خلاف استعاب ہے، وہ ظرفیت بتلا رہا ہے، تو لہذا اس کا یہ اس کی نیت خلاف ظاہر ہو گئی، لہذا قضان اس کی تصدیق نہیں کر. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں اس کی نیت کلام کے مقتضا کے مطابق ہے، جب فی کو ذکر کیا ہے اس نے، تو لہذا قاضی بھی کیا کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى مَكَانٍ بِأَنْ يَقُولَ، صورت مسئلہ یہ، بھائی ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق فی مکہ، تھا کسی جگہ کو ذکر کرتا ہے، پہلے تو زمانے کا ذکر تھا انت طالق غدن، اب کس کو ذکر کر رہا ہے، جگہ کو، انت طالق فی مکہ تھا. تو یاد رکھیے طلاق زمانے کے ساتھ تو مقید ہو سکتی ہے، جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب طلاق عورت کو ایک جگہ پر ہوئی ہے تو دنیا بھر میں وہ جہاں بھی جائے وہ طلاق کے ساتھ متصف ہے. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکہ کے اندر ہے تو طلاق ہے، مکہ سے نکلے تو طلاق، جہاں بھی جائے گی اب وہ کیا ہے، طلاق والی ہے. تو طلاق جگہ، تو طلاق جو ہے وہ جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتی، ہاں زمانے کے ساتھ مقید ہو سکتی ہے. کوئی دیکھو ایک شخص خاوند ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق، تو بیوی کو کیا ہو گئی، طلاق، تو اس وقت بھی اسے طلاق سے وہ متصف، آنے والے زمانے میں بھی وہ طلاق سے متصف، لیکن ماضی کے اندر وہ متصف تھی، ماضی کے اندر وہ طلاق سے متصف نہیں تھی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو طلاق زمانے کے ساتھ تو مقید ہو سکتی ہے، جگہ کے ساتھ مقید، لہذا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت طالق فی مکہ تھا، تو کہتے ہیں اسی وقت کیا ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. بھائی کیونکہ طلاق جگہ کے ساتھ مقید، تو وہیں پر طلاق ہو جائے گی مکہ، یا یہاں پر فعل کو محذوف نکالنا پڑے گا، انت طالق فی دخول مکہ تھا، تجھے طلاق ہے دخول مکہ میں، یعنی جس وقت تم مکہ میں داخل ہو. تو اب اگر فعل آپ نے نکال لیا تو پھر اس صورت میں مکہ میں داخل ہوتے وقت طلاق ہو جائے گی، اور پھر بھی جگہ کے ساتھ مقید پھر بھی نہیں، ہر جگہ پر کیا ہے، طلاق والی ہی ہے وہ. اب صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى مَكَانٍ، اور جب طلاق کی نسبت کی جائے جگہ کی طرح، بِأَنْ يَقُولَ، بائیں طور کے خامن یوں کہتا ہے انت طالق فی مکہ تھا، کہ تجھے طلاق ہے مکہ میں، یقعُ حالاً، تو طلاق فی الحال اسی وقت واقع ہو جائے گی، لِأَنَّ الْمَكَانَ لَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا لِلطَّلَاقِ، اس لیے کیونکہ مکان جگہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مقید ہو جائے طلاق کے لیے، طلاق کے ساتھ مقید ہو. اذ الطلاق اذا یقع یقع فی الاماکن کلھا، اس لیے کیونکہ طلاق جب واقع ہو جاتی ہے تو واقع ہوتی ہے وہ تمام جگہوں کے اندر. فیلغو ذکر المکانی، تو جگہ کا ذکر لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. الا ان یذمر الفعل، مگر یہ کہ فعل کو مقدر نکالا جائے، المصدر، یعنی کہ مصدر کو شارح بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ متن میں جو فعل کا لفظ آیا اس سے مصدر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مصدر کو بھی لغت میں فعل کہا جاتا ہے. ہدایت النحو کافیہ وغیرہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ مصدر کو بھی کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں. میں اس کی مثال ذکر کرتا ہوں آسان سی، وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی اشکال نہیں ہوگا. بھائی زبان، عربی زبان میں مصدر کو کیا کہتے ہیں، فعل. اردو میں بھی آپ فعل کہتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی آپ گھر نہیں گئے کئی دنوں سے، کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ میں مجھے آج کل بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں، بہت سے افعال کرنا پڑتے ہیں، ان افعال کی وجہ میں، مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. میں کہتا ہوں کون کون سے فیل ہیں. اب میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، فیل. آپ نے کہا کہ مجھے سبقوں کا پڑھنا، مطالعہ کرنا، تکرار کرنا، امتحان کی تیاری کرنا، یہ سب کام مجھے کرنا پڑتے ہیں، اس لیے ابھی تک میں گھر نہیں گیا. بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا فیل کرنا پڑتے ہیں آپ کو، میں نے آپ سے فیل پوچھے، آپ مجھے مصادر گنوا رہے ہیں. پڑھنا مصدر ہے یا نہیں؟ مطالعہ کرنا، تکرار کرنا، یہ سب مصدر ہیں، تو آپ مجھے مصدر گنوا رہے ہیں. معلوم ہوا مصدر کو ہی عربی زبان میں اور اردو زبان میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ فیل کہتے ہیں. بھائی الا یثمر الفعل، مگر یہ کہ فیل کو مقدر نکالا جائے، المصدر یعنی کہ مصدر کو، مصدر کو مقدر نکالا جائے، اس لیے کیونکہ مصدر اسم ہے اور حرف جر فی ذکر ہوا ہے، اور فی فیل پر نہیں داخل ہوتا. کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر داخل ہوتا ہے حرف جر، بھائی کیونکہ جر خاصا ہے اسم کا. بِأَنْ يُرَادَ فِي دُخُولِكَ مَكَّةَ، بائیں طور کہ یہ مراد ہو تیرے مکہ میں داخل ہونے ہوتے وقت. بھائی فَيَصِيرُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ، تو اس صورت میں یہ کس معنی میں ہو جائے گا؟ شرط کے معنی میں ہو جائے گا. بھائی دیکھیے آگے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ حقیقتاً شرط نہیں ہوگا، شرط کے معنی میں ہو جائے گا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اگر حقیقت شرط ہو تو شرط کے بعد مشروط پایا جاتا ہے. ان دخلت مکہ فانت طالق، اگر تو مکہ میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے مثلا، یہ مکہ. یا دوسری صورت بنا، ان دخلت دار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. اب آپ بتائیے وہ عورت گھر میں داخل ہو رہی ہے تو داخل ہوتے وقت طلاق ہوگی یا داخل ہونے کے بعد ہوگی؟ داخل ہونے کے بعد ہوگی بھائی، کیونکہ شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا. تو جب اگر حقیقت شرط ہو تو پھر جزا اس سے مؤخر آئے گی، مشروط اس سے مؤخر ہوتا ہے، دخول پہلے ہوگا اور اس کے فوراً بعد کیا آ جائے گی؟ طلاق. اور ایک ہے معنی شرط، معنی شرط میں اس کے ساتھ ہی آئے گی بھائی جو مشروط ہے. تو لہذا اب وہ مکہ میں داخل ہو رہی ہے تو دخول کے ساتھ ہی کیا آ جائے گی؟ داخل ہونے کے بعد نہیں، دخول کے ساتھ ہی طلاق آ جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی فیصیر بھی معنی شرط، تو یہ شرط کے معنی میں ہو جائے گا. فکأنہ قیلا، گویا کو یوں کہا گیا، حین اذن اس وقت، ان دخلت مکہ فانت طالق، اگر تم مکہ میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. یوں کہا گیا، حقیقتا یوں نہیں لیکن اس کی طرح ہو گیا. فتطلق مع الدخول لا بعد الدخول، تو اس صورت میں وہ طلاق والی ہو جائے گی دخول کے ساتھ ہی، لا بعد الدخول، نہ کہ دخول کے بعد. کما فی حقیقت شرط، جیسے کس کے اندر ہوتا ہے؟ حقیقت ہے، حقیقت شرط میں دخول کے بعد طلاق آتی ہے، دخول کے ساتھ نہیں آتی. تو یہ حقیقت شرط نہ ہوا، شرط کے معنی میں ہو گیا. یؤیدہ، اب اس کی تائید ہوتی ہے اس بات سے کہ انہ لو قال، کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا اپنی بیوی سے، کسی عورت سے کہا، کسی عورت سے کہا انت طالق مع نکاح کی، تجھے طلاق ہے تیرے نکاح کے ساتھ ہی، اور پھر اس سے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، آپ کیا کہیں گے بھائی؟ تجھے طلاق ہے نکاح کے ساتھ ہی، ساتھ ساتھ کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح کے بعد طلاق ہو سکتی ہے، نکاح کے ساتھ تو طلاق نہیں ہو سکتی. نکاح ہوتے ہی اگلے لمحے میں ہو جائے پھر بھی بعد میں تو ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نکاح کے ساتھ ہی، اور نکاح کے ساتھ تو طلاق نہیں، نکاح کے بعد ہوا کرتی ہے طلاق. لہذا اس صورت میں لا یقع الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی. وہ ان نکاح، اگرچہ وہ اس عورت سے نکاح کر لے. ولو قال، اور اگر وہ یوں کہے انت طالق ان نکحتک، تجھے طلاق ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا، کہتے ہیں یقع الطلاق بعد النکاح، طلاق نکاح کے بعد واقع ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ دراصل بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت شرط کے اندر طلاق بعد میں, یعنی مشروط بعد میں آتا ہے شرط کے بعد. مشروط کس کے بعد آتا ہے؟ اسی لیے دیکھو شرط ذکر کی, ان نکحتک فانت طالق, اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے تو طلاق کب آئے گی؟ نکاح کے بعد. اسی لیے فقہا کیا فرماتے ہیں؟ نکاح کرتے ہی کیا ہو جائے گی؟ طلاق. معلوم ہوا حقیقت ہے شرط کے اندر, مشروط کب آتا ہے؟ شرط کے بعد. اور اوپر انہوں نے کہا یہ معنی شرط میں ہے. کس میں ہے؟ معنی شرط کے اندر ہے. اور معنی شرط میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد آئے, بلکہ ساتھ ہی آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو انہوں نے کہا نا آگے, یو آئی, یہ توجہ سے سننا بھائی, یو آئی, یہاں انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی. یہ انہوں نے کہا, پہلے کہا فتطلق مع الدخول لا بعد الدخول, کہ یہ عورت طلاق والی ہو جائے گی کب؟ دخول کے ساتھ ہی, لا بعد الدخول, نہ کہ دخول کے بعد. کما فی حقیقت الشرط, جیسے کس کے اندر ہوتا ہے؟ حقیقت شرط میں دخول کے بعد طلاق آئے گی, کیونکہ شرط کے بعد مشروط آتا ہے. اور حقیقت شرط میں توجہ ہے, حقیقت شرط میں مشروط کب آتا ہے؟ شرط کے بعد آتا ہے. یؤیدہ, اس کی تائید ہوتی ہے اس آگے ہماری مثال سے بھی. اس میں انت طالق مع نکاح کی اور انت طالق ان نکحت کی, یہاں ایک طلاق ساتھ آ رہی ہے مع کی وجہ سے اور دوسری شرط کی وجہ سے بعد میں ہے, تو وہ بعد والی واقع ہو رہی ہے. معلوم ہو وہ بعد میں آ رہی ہے اسی لیے واقع ہو رہی ہے, اور پہلی صورت میں ساتھ آ رہی ہے اس وجہ سے وہ واقع معلوم ہوا. شرط میں طلاق مشروط کب آتا ہے؟ جب شرط پائی جائے اس کے بعد. بھائی چلیے بس کریں بس. ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.